इंसान को बेदार तो बोलेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारी। आज का अहद इमाम हुसैन को दोबारा याद कर रहा है। आज का अहद ये कह रहा है चिल्ला चिल्ला कर कि आज के अहद के मजलूमों को एक और हुसैन चाहिए, एक ऐसा हुसैन कि जो आज के इस परसुदा निजाम से उनको निकाल सके। इसलिए ज़रूरी है कि इमाम हुसैन का तस्करा बार बार हर जगह हर वक्त किया जाए, इमाम हुसैन की शख्सियत को आवाम और तमाम इंसानों तक पहुंचाया जाए, ताकि एक ऐसा माहौल बने कि जहां जालिम का अंजाम कल के यजीद की तरह सही हो। मैं प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करता हूं, और जाहिर है कि बगैर कुरान ना अहले बैत का तस्करा हो सकता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अहले बैत और कुरान क़यामत तक साथ रहेंगे। इसलिए मैं दावत दूंगा जनाब बिरादर रूह नदीम साहब को कि वो आएँ और कुरान की तिलावत करें। खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुँह में ऐसी ज़बान खुदा ना करे। नाते रसूल मकबूल के सामने चंद अशआर दिया कहना चाहता हूँ।
इस तरह से हूँ या रब तेरी जैसे जी नहीं सकता कोई हवा के बगैर, कि जैसे जी नहीं सकता कोई हवा के बगैर, ना मुझसे नात का एक लफ्ज भी रकम होता, ना मुझसे नात का एक लफ्ज भी रकम होता। खुदाए आले मोहम्मद तेरी अता आले मोहम्मद तेरी अता
मोहम्मद वाल मोहम्मद
सलाम।
कसम खुदा की अधूरी किताब लगती थी बयाज शेर मुझे नात के बगैर, बयाज शेर मुझे नात मुस्तफा के میری حمد مکمل ہے مصطفیٰ کے بغیر، نہ میری نعت مکمل ہے مرتضیٰ کے بغیر، نہ میری نعت مکمل ہے مرتضیٰ کے بغیر، اور وسیلہ بغیر اور اثر دعا کے بغیر، میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر، اور فقیر شاہ نجف ہوں کوئی مذاق نہیں، ہمیشہ ملتا ہے مجھ کو میری صدا کے بغیر، ہمیشہ ملتا ہے مجھ کو میری ثنا کے بغیر، سکون ملتا نہیں مصطفیٰ کو اور کہیں، شہزادی عالم تیری رضا کے بغیر، اے شہزادی عالم تیری رضا کے بغیر، اور علی رسول خدا اصل میں ہے یہ ترتیب، تم انتہا کو نہ پہنچو گے ابتدا کے بغیر، تم انتہا کو نہ پہنچو گے ابتدا کے بغیر۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ صرف ایک ایسا تذکرہ ہے کہ جس کے اندر اللہ شریک ہے، اس کے فرشتے شریک ہیں،
بے شک،
اور جب ہم درود رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر بھیجتے ہیں تو یہ واحد فعل ہے جو تمام عالم ایک ساتھ کر رہا ہوتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت منسوب ہے کہ جب قرآن میں کہا گیا کہ درود پڑھتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ایک صحابی رسول رضوان اللہ علیہ نے آپ سے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم کس طرح سے درود پاک بھیجیں آپ کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ پہ درود بھیجو تو میری آل پہ بھی درود بھیجو، اور طریقہ بتایا کہ اللہم صل علی محمد و آل محمد، یہی درود درود ابراہیمی سے بھی خاص ہوا کہ درود ابراہیمی میں آل ابراہیم پر بھی درود ہے۔ اب ہم تذکرہ اس آل کا کر رہے ہیں کہ جس کی ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند امام حسین نے ایک ایسی قربانی دی جو قیامت تک انسانیت کے لیے مشعل راہ رہے گی، امام حسین کے شاد میں منقبت و سلام پڑھنے کے لیے میں اپنے برادر احمد علی صاحب کو
تشریف لے کے ہیں یہاں پر، اور امید ہے کہ ہم سب آپ کے علم سے مستفید ہوں۔ آصف بھائی آپ نے نعت شروع کر دی، اور حقیقت بات یہ ہے کہ جب تک جناب صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو، ان کی یاد کا تذکرہ نہ ہو، تو ذکر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ درود بھیجے میں دو بول صرف نعت کے پیش کرو، اللہم صلی علی محمد، اس کے بعد ایک سلام۔
کیا حسین ہے قبلے کا
انسان کیا بتائے بھلا کیا حسین ہے. کہتا ہے جھوم جھوم کے یہ مجمع صفات, فرما رہا ہے ناز میں تنظیم کائنات, انسانیت کا ناز میں آلہ حسین ہے, انسانیت کا ناز میں آلہ حسین ہے. انسان کیا بتائے بھلا کیا حسین ہے.
یہ قبلہ آخری شعر ہے.
توحید کو بچایا شہ مشرقین نے, جو کوئی کر نہ پایا کیا وہ حسین نے, جیسا خدا نے چاہا تھا ویسا حسین ہے, جیسا خدا نے چاہا تھا ویسا حسین ہے. انسان کیا بتائے بھلا کیا حسین ہے.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
تو میں یہ ڈرے نا کی کتاب بھی پڑھنی میں.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ایک سلام ہے سیدا کونین خاتم جنت جناب
محمد.
بالکل نیا کلام ہے اور کتاب میں جس سے مطلب کہ پڑھنا شروع کیا میں نے اور استاد سے درس لیا ہے تو میں خصوصاً درس کیا کرتا ہوں اور یہ پیغام ہم جہاں تک پہنچے کہ ہم چاہے نوا پڑھیں قصیدہ پڑھیں سلام پڑھیں, ہم نے کسی بھی صورت میں بے دینی نہیں پھیلانی, ہم نے تبلیغ مذہب حقا کرنی ہے اور ہمارا یہ ملتا ہے کہ ہم جہاں جا کر مسلمان ہیں. اور میں کبھی بھی شریعت سے باہر کوئی بھی نواز قصیدہ نہیں پڑھتا, میں شریعت کے اندر رہ کے پڑھتا ہوں. اور یہ کیونکہ آپ نواز پڑھیں قصیدہ پڑھیں جو بھی پڑھیں آپ کو یہ میسیج جتنے آگے جانا ہے تو میسیج جو پہنچنا چاہیے وہ شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں پیش کرتا ہوں سلامت آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے. آتف بھائی کو نیا کام ہے. آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے, آپ کیا جانے. اپنا ظفر بھائی سونا لیا محفل میں اٹھ کے بیٹھے تھے, یہ اچھی بات ہے. سب بات پڑھیں ملک محمد
اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم.
آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے, سورہ قید کا یہ نعرہ ہے. آپ کیا جانے فاطمہ جس کو مختار امر کہتے ہیں, جس کی راتوں کو سحر, جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں, صبح کو جس کی فجر کہتے ہیں, شام کو جس کی اثر کہتے ہیں, ہر زمانے پہ جس کا قبضہ ہے. آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے, قدر جس کو سزا قضا نے کہا, سیدہ جس کو مرتضیٰ نے کہا,
بھی یہ شعر دیکھیے گا، جس کے در سے ہو حل عطا کو عطا، جس کے در سے ہو حل عطا کو عطا، انما کی اما کہ گوشا، کل کفا جس کا خود گواہ بنا، فاتحہ کر رہی ہے جس کی سنا، پورا قرآن ہی قصیدہ ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے۔
اور سلامت رکھیں دو بار محمد وار
میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے، عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے، عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے۔ سلام کے سلسلے کو اور منقبت کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ میں اپنے بھائی برادر جناب سمر عباس صاحب کو دعوت دوں گا۔
اللهم صل على محمد وآل محمد۔
کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا جب ہے داستاں کربلا والوں
पंज तन करूर
بھی مجھ سے یہ پوچھتا ہے حسین کیا ہے نماز کیا ہے. نماز کی ابتدا حضور سے تو اس کو پانی سے بے نیازی. نماز کی ابتدا حضور سے تو اس کو پانی سے بے نیازی. نماز کی انتہا طہارت حسین شہکار پاک باری. نماز ہے بار عبادت حسین کا ذکر بیریار. تو ابھی مجھ سے یہ پوچھتا ہے حسین کیا ہے نماز کیا ہے. نماز ہے روشنی کی طالب حسین شمع بجھا رہا ہے. نماز کثرت کو چاہتی ہے یہ شان وحدت دکھا رہا ہے. نماز پیچھے ہے مصطفیٰ کے یہ دوش پر جگمگا رہا ہے. تو اب بھی مجھ سے یہ پوچھتا ہے حسین کیا ہے نماز کیا ہے. حسین پنج تن کا نور پنجم نماز ہوتی ہے پنج گانا.
تو پڑھے گا کہ محمد وال
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
بھی ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک ایسے عالم جن کی پوری زندگی دین اسلام کی تبلیغ اور مسلمانوں کی ہدایت میں ہوئی. میں آپ کے سامنے کوئی تعریف کے بول اپنے اس استاد کے لیے جن کو میں بچپن سے سن رہا ہوں اور ہمیشہ سے ان کا مدعا رہا ہوں, ہمیشہ سے ان کی باتوں کو سن کر سبق سیکھا ہے, اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بھی ان کے اس درس کو اپنی زندگی میں اس طرح سے شامل کریں گے, کیونکہ ان کے دروس ایسے ہی ہوتے ہیں کہ انسان انتہائی سادگی کے ساتھ بیان کرتے ہیں مگر ان کی بات اثر رکھتی ہے. میں آغا مرتضیٰ زیدی صاحب کو
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاه على اخیها. خدا متعال انسان کتنا شکر گزار ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی کے ذریعے سے اللہ کے دین کی کوئی نصرت کر سکے, اپنی زندگی کے ذریعے سے اپنی زندگی کے کسی وقت کے ذریعے سے اللہ کے دین کی کسی کام آ سکے. اس اعتبار سے خدا متعال کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمارا توفیق دی اس کے دین کے نام پر جماؤں, اللہ کے نبی کے نام پر جماؤں, اور اللہ کے نبی کے اس نواسی کا تذکرہ کرے جس نے اس دین کی عزت اور سربلندی کے لیے اپنی قربانی پیش کی. سید الشہداء کا واقعہ, کربلا کا واقعہ تاریخ کا ایک عجیب منفرد بے مثال مؤثر واقعہ ہے, اور میں اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں ان دوستوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ اس نے انہوں نے یہ موقع فراہم کیا. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس واقعے کی مناسبت سے چند بنیادی نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوں.
بسم اللہ.
اور حتی الامکان ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کا وقت اچھا یوٹیلائز کیا جائے, اور جتنا وقت ہم آپ کا لیں اس سے زیادہ یا کم از کم اس کے نزدیک آپ کے نزدیک مفہوم بھی کر رہے ہو, اور سید الشہداء کی شخصیت اور اس واقعے کے بارے میں ہماری اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں اس سے حاصل ہونے والے درس میں انشاءاللہ کوئی اضافہ ہو سکے
انشاءاللہ.
میں چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پہلے سوال کی صورت میں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود ظاہر ہے کہ بچپن سے اس واقعے کو سنتا رہا ہوں, اور بچپن سے اس واقعے کو سننے کے باوجود بہت سارے سوالات ایسے ہوتے تھے جن کو میں حل نہیں کر پاتا تھا, اور میں کنفیوز ہوتا تھا کہ یہ واقعہ یہ سوالات کوئی کیوں جواب نہیں دیتا. اس کے بعد ان میں سے کچھ سوالات کو کچھ مشقت کے بعد حل کر سکا. البتہ جب آپ سنیں گے تو شاید آپ کو یوں لگے کہ اتنی مشقت کی ضرورت نہیں ہے, بہت سادہ سوال تھے یہ, لیکن انفارچونیٹلی میری ذہنی صلاحیت اتنی ہی تھی. میں آپ کی خدمت میں سوالات عرض کروں گا, اور اس کے بعد کسی حد تک ترتیب کے ساتھ ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے. میرے ذہن میں بار بار یہ سوال آتا تھا کہ سوسائٹی کبھی بھی آئی لینڈ کی طرح کام نہیں کرتی. ہم لوگ جزیرے نہیں ہیں, ہم لوگ تاریخ انسانی کا ایک تسلسل ہوتے ہیں, ہم لوگوں کو دوسری سوسائٹیز کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے, اور جتنا کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹیشن کا دور بڑھتا چلا جائے گا یہ انٹریکشن بڑھتا چلا جائے گا. اگرچہ سید الشہداء کے زمانے میں آج تقریباً 1400 سال پہلے ظاہر ہے کہ انٹریکشن سوسائٹیز کے درمیان اتنا زیادہ نہیں تھا اور کمیونیکیشن کی بھی کمی تھی, لیکن اس کے باوجود ایک تسلسل تو تھا. سید الشہداء کوفہ کے نزدیک کربلا کے مقام پر شہید ہوئے تھے, اور ان کے واقعے کی اطلاع تقریباً دنیا اسلام کے کونے کونے میں پہنچ گئی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ماہ رجب کے اختتام میں مکہ پہنچ گئے تھے, اور ماہ رجب کے بعد سے حاجی خانہ کعبہ کو رخ کرتے ہیں, اور سید الشہداء تقریباً 8 ذی الحجہ کو خانہ کعبہ کو ترک کر کے کربلا کی طرف روانہ ہوئے تھے. تو تمام مسلمانوں کے قافلے اس جگہ پہنچ چکے تھے جہاں سید الشہداء موجود تھے. تو سید الشہداء کے واقعے کی خبر سب کو تھی. دنیا اسلام میں کوئی بڑا علاقہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں سید الشہداء کے واقعے کی خبر نہ پہنچی ہو. سید الشہداء نے سب کو ابلاغ کر دیا تھا, بعض جگہ پہ لیٹرز بھی بھیجے تھے اور بعض جگہ خبریں پہنچ گئی تھیں. میں نے عرض کیا ہم لوگ تسلسل کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. سید الشہداء نے 60 ہجری 28 رجب کو سفر شروع کیا تھا, مکہ مکرمہ پہنچے تھے. رسول خدا کی وفات کو اس وقت تقریباً 50 سال گزرے تھے. حتیٰ وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کی شانوں پر سید الشہداء کو بیٹھے دیکھا تھا. تعجب اس بات پہ ہوتا ہے کہ سید الشہداء کو کسی نے ساتھ کیوں نہیں دیا, ساتھ دینے والے اتنے کم کیوں تھے. یہ بات واقعی سمجھ میں نہیں آتی کہ مثال کے طور پر ہم اور آپ آج 1400 سال کے بعد تقریباً اگر کہیں اس بات کو سن پائیں کہ کسی جگہ پر اللہ کے رسول کا ایک باغ موجود ہے تو اس کو زیارت گاہ بل قرار دیں. ہم اور آپ اگر یہ سمجھ پائیں کہ کسی جگہ پر سید الشہداء کی نالین مبارک ہو تو ہم اس کو میوزیم قرار دیں, عجائب گھر قرار دیں. اور یہ 1400 سال کے بعد ہے, اور اس وقت رسول اللہ کو فوت ہوئے, دنیا سے رخصت ہوئے محض 50 سال ہوئے تھے. اور میں نے عرض کیا وہ راوی بھی موجود تھے جو سید الشہداء کی شان منزلت اللہ کے رسول کے نزدیک دیکھ چکے تھے. یہ کیسے ہوا کہ دنیا اسلام میں ساتھ نہیں دی؟ عجیب بات یہ ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ سید الشہداء غلط کر رہا ہے. کوئی ایسا نہیں تھا جو یہ کہہ سکے کہ اللہ کے رسول کے نواسے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ الحسن والحسین امامان قام او قعودا, حسن و حسین دو امام ہیں چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھے ہوں. تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جن کو اللہ کے رسول نے امام کہا ہو وہ غلطی بھی کرے. معتقد تھے کہ صحیح کر رہے ہیں. عجیب بات اور یہ بھی ہے کہ اپوزیشن میں جو شخص تھا اس کے صحیح ہونے کا کہیں سے کہیں تک کوئی امکان نہیں تھا. یزید کے صحیح ہونے کا کہیں سے کہیں تک کوئی امکان نہیں تھا. تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ شاید آج 1400 سال کے بعد بعض لوگوں کو یاد آیا ہو کہ شاید یزید صحیح تھا. اس دور میں کم سے کم کسی کے ذہن میں گمان بھی نہیں تھا کہ آدمی صحیح. اور تاریخ نے جو کچھ ثابت کیا ہمارے اور آپ کے سامنے, ذی الحجہ 63 ہجری میں اس آدمی نے مسلم بن عقبہ کو مدینہ کے اوپر بھیجا, جس کے بعد واقعہ حرہ پیش آیا
جی,
جس کے اندر مدینہ پامال ہوا. اس کے بعد اسی شخص کا لشکر اگلے سال کی محرم میں مکہ مکرمہ پہنچا, اور اس نے مکہ مکرمہ کے اوپر آگ اور پتھروں کی بارش کی. یزید کے جرائم کی فہرست بہت لمبی تھی. عمر ابن حنزلہ جن کو غسیل ملائکہ کہا جاتا تھا، ان کے فرزند عبداللہ بن عمر ابن حنزلہ شام گئے، یزید کی کارروائیوں کو نزدیک سے دیکھا، واپس آ کر مدینہ رپورٹ کی. وہ رپورٹ تاریخ طبری اور کامل میں موجود ہے، جس میں لکھا کہ اس آدمی کا کوئی دین نہیں ہے، یہ بندروں سے کھیلتا ہے، یہ شراب نوشی کرتا ہے، اللہ کے تمام حلال کو حرام کرتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے دین میں حرام کو حلال کر رہا ہے. اس سے میں کا کوئی تصور نہیں ہے اصلا. ان جملات کے بعد جو انہوں نے شام میں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد رپورٹ کیے تھے، مدینہ کے اندر بغاوت شروع ہوئی تھی، جس کے بعد مسلم بن عقبہ کا لشکر آیا تھا اور اس نے مدینہ پامال کیا تھا. تو تعجب اس بات پہ ہوتا ہے کہ سید الشہداء اپنے مقام و منزلت میں ثابت شدہ شخصیت تھی، کسی کو شک نہیں تھا کہ وہ صحیح کر رہا ہے، کسی کو شک نہیں تھا کہ یزید غلط کر رہا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. اور سید الشہداء اس بے کسی کے عالم میں، جس کا آج میں اور آپ حتیٰ فلسطینیوں کے بارے میں سوچیں تو ہمارا دل کھول اٹھے گا، شہید کر دیے گا. یہ ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ جو میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے، میرا ایم فل پولیٹیکل سائنسز میں تھا، وہ یہ کہ ان دونوں لشکروں کی اسٹریٹجیز کیا ہیں، ان دونوں لشکروں کی حکمت عملی کیا بنے گی، انہوں نے جنگ لڑی کیسے اور یہ کن ٹولز کے ذریعے اپنی جنگ لڑ رہے تھے، یہ میرے لیے انتہائی امپورٹنٹ تھا. تیسری بات جس کو میں بار بار سوچتا تھا وہ یہ کہ کسی کے مر جانے سے اسلام کیسے زندہ ہوتا ہے. میں اس پہ بہت سوچتا تھا کہ ٹھیک ہے سید الشہداء شہید ہو گئے، مثلا مسلمانوں نے جنگ بدر کے اندر شجاعت دکھائی، اسلام زندہ ہوا، بات سمجھ میں آتی، بھائی آپ نے شجاعت دکھائی، لشکر کفر کو ہرا دیا، اسلام زندہ ہو گیا. اللہ نے معجزے بھیج دیے، جنگ خندق کے اندر مسلمانوں نے شجاعت دکھائی، جرأت دکھائی، اللہ نے ایک معجزہ بھی بھیج دیا، اس کے نتیجے میں اسلام زندہ ہو گیا، یہ بات بھی سمجھ میں آتی. نواسِ رسول شہید ہوا، لاشیں پامال ہوئے اور اسلام زندہ ہو گیا، یہ سمجھ میں کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا؟ اور اچھا اس کو میں پھر ٹیسٹ بھی کرتا تھا، میں کبھی کبھی مذاق میں کرتا ہوں کہ میں کلاس سکس سے لے کے ماسٹرز تک ہر لیول کو پڑھاتا رہا ہوں، تو میں مختلف لیولز پہ بچوں کو ٹیسٹ کرتا تھا اور میں کہتا تھا کہ بھائی آپ نے جملہ سنا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد؟ سب کہتے ہیں ہاں جی بہت اچھی طرح سنا ہے. میں ان سے کہتا تھا دو صفحے اس پہ لکھ کے آؤ کہ کیسے زندہ ہوتا ہے. اور بچے کنفیوز ہو جاتے تھے کہ بھائی یہ تو ہمیں پتا ہے کہ زندہ ہوتا ہے، لیکن یہ پتا نہیں کہ کیسے ہوتا ہے، یہ مسئلہ بہت عجیب ہے. تو یہ بڑی عجیب سی باتیں تھیں، میں نے ان کے اوپر تھوڑا بہت سوچنا شروع کیا. اچھا اس میں کچھ پھر باریکیاں بھی تھیں جو واقعی مجھے بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا تھا ایسا کیوں ہوا. مثلا میں یہ سوچا کرتا تھا کہ یزید نے مطالبہ کیا تھا کہ سید الشہداء بیعت کریں، جب وہ شہید ہو گئے سب کو پتا تھا کہ امام زین العابدین ان کے صاحبزادے ہیں، ان کے جانشین ہیں، اس نے مطالبہ امام زین العابدین سے کیوں نہیں کیا؟
اللہ کیا بات ہے،
کرنا چاہیے تھا،
ان سے بات طلب کرو
بھائی. اگر امام حسین سے بیعت طلب کر رہا تھا کہ آپ میری بیعت کریں اور انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا اور شہید ہو گئے، تو ابھی ان کا جانشین تو کھڑا تھا، اسیر بھی تھا، اس کے ہاتھ میں تھا، تو ان سے مطالبہ کیوں نہیں کیا کہ اب آپ بیعت کریں، آپ کے بابا نے نہیں کی تھی، لیکن اس نے نہیں کی. تو یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ پھر اور بھی بہت سارے سوال ذہن میں آتے تھے. مثلا سوال ذہن میں آتا تھا کہ بھائی اس کو بیعت کی ضرورت کیا تھی اصلا، کیا اس کی گورنمنٹ اسٹیبلش نہیں تھی؟ بھائی آپ آج کے دور میں دیکھتے ہیں مثال کے طور پر جس کو ہم لوگ ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں، پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر لوگ بکتے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں، تو بھائی پرائم منسٹر کو ووٹس چاہیے ہوتے ہیں تو وہ خریدتا ہے لوگوں کو، لیکن اگر کوئی پرائم منسٹر پہلے سے پرائم منسٹر ہو، اسے کوئی نو کانفیڈنس ووٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو پھر وہ کسی سے کیوں کہے گا کہ میری بیعت کرو؟ پہلے سے حکومت اسٹیبلشڈ ہے. مثلا کیا کوئی خبر ہے کہ یزید کے حاکم بننے کے بعد دنیا اسلام کے کسی شہر میں بغاوت ہوئی ہو؟ نہیں، اس کی گورنمنٹ اسٹیبلش تھی. ایک اسٹیبلش گورنمنٹ کے اوپر موجود ایک حاکم کو کسی سے بیعت کا مطالبہ کرنے کی اصل ضرورت کیا تھی؟ یہ بھی سمجھ میں نہیں آئی بات. اچھا پھر ایک اور بات بڑی خطرناک سمجھ میں نہیں آئی، وہ یہ کہ میں اور آپ یہاں پر ابھی بیٹھے ہوں اور خدا نہ کرے اعوذ باللہ میرے اور آپ کے سامنے کوئی آدمی لایا جائے, مارا جائے اور اس کی زوجہ پہ ظلم کیا جائے, ہم اور آپ کیا کریں گے؟ ریئیکشن دیں گے؟ وہ جو مارنے والا ہے اس کو سوچنا پڑے گا کہ بھائی میں اپنے دشمن کو مار لوں تو شاید کوئی برداشت کر لے, لیکن میں اس کی زوجہ کو ماروں تو ہر آدمی کھڑا ہو جائے گا کہ بھائی یہ کیا حماقت ہے. ایک تو یہ کہ تم نے اس کو مار لیا, چلو کسی بھی وجہ سے مار لیا, تم کہتے ہو اس نے بغاوت کی تھی میرے خلاف, چلو بغاوت کی تھی مار لیا تم نے. مارنے والے کو اندازہ نہیں کہ جب میں ان کے خاندان کو زندانی بنا کر اسیر بنا کر بازاروں میں لاؤں گا تو کیا ہوگا, پبلک ریئیکشن نہیں دے گی کیا, پبلک ریٹیلیٹ نہیں کرے گی کیا, اس کو بتانا چاہیے. اچھا اب یہ سارے سوالات ہمارے سامنے, اب میں کوشش کروں گا ان میں سے کچھ کا آپ کی خدمت میں جواب عرض کروں. تعجب یہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے پاس ایک گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہے. مجھے نہیں معلوم ان کو آپ کے صبر کے بارے میں کیسے یہ پتا چلا کہ آپ ایک گھنٹے صبر کریں گے. بہرحال میں یہ رسک لے لیتا ہوں
اللہ صبروں کے ساتھ
کہ آپ پتہ نہیں اتنا صبر کریں گے یا نہیں کریں گے, لیکن بہرحال میں رسک لیتا ہوں کہ ایک گھنٹے کے اندر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں, کہ ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی معاملہ خالی ہو جائے. جیسے ہی میں نے کہا میں رسک لیتا ہوں, ایک صاحب چلے گئے. بہرحال یہ میں نے تھوڑا سا مذاق اس لیے کیا کہ آپ لوگوں کو بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی تھکاوٹ ہو گئی ہوگی اور میں انتہائی سیریس ڈسکشن شروع کرنے والا ہوں, تو ایسا نہ ہو کہ آپ تھکاوٹ کے عالم میں اس ڈسکشن میں جائیں. اس کو تھوڑا سا ذہن کو تازہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کا آغاز کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد
علی اللهم صل علی محمد وآل محمد.
سبحان اللہ.
پہلا کام یہ ہے کہ یزید کا ہدف کیا ہے, یزید گورنمنٹ چاہتا ہے. ہمارا اپنے خیال ہے کہ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اور آخری والے سوال یعنی اسا اسیر کیوں بنایا, زندانوں کو بازار میں کیوں لے کر گیا, ان کا جواب دینے کے لیے دینے سے پہلے ہم ایک اسمپشن کو چیک کر لیں. معمولاً ہم لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو یزید اور اس کی ٹیم ہے یہ بہت بیوقوف لوگ ہیں. ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس عقل نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں کیا کر رہے تھے. مثلاً بعض اوقات ہم لوگ یہ سوچتے ہیں شاید رش آف بلڈ تھا, اسی جذبے میں آ گئے تھے, جوش میں آ گئے تھے بلا وجہ میں اور اتنی خطرناک کام کر ڈالے. میں قطعاً معتقد نہیں ہوں. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ لوگ قطعاً بیوقوف نہیں تھے, یہ پیور پولیٹیشنز تھے, یہ اسٹیٹ مین تھے, ان کی گورنمنٹ کرنے کی اسکل میں مجھے کوئی شبہ نہیں. مثلاً اگر کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی یزید ابن معاویہ تو بالکل ہی نشے میں دھت آدمی تھا, اس کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ وہ عقل مند ہو, شاید اس پر کمپرومائز کر لوں کہ اس کو کچھ زیادہ خبر نہیں ہوگی, وہ تھوڑا زیادہ نشے میں رہا کرتا تھا. لیکن کسی دماغ کے گوشے میں نہیں آتا کہ عبید اللہ ابن زیاد بیوقوف آدمی تھا. عبید اللہ ابن زیاد حکومت چلانے والے ماہر کا ماہر بیٹا تھا, اس کا باپ زیاد ابن ابی حکومت چلانے کا ماہر تھا, یہ کوفہ کی گورنرشپ کی سیکنڈ جنریشن تھی, اس کا باپ بھی اس علاقے کا گورنر تھا. تو یہ سمجھ لیجیے کہ اس کے پاس اپنے والد کے زمانے کا کم از کم 25 سال کا تجربہ تھا اس کے پاس. اب میں یہ سوچوں کہ مثال کے طور پر یہ ایک آدمی ہے, اگر نیا ہوتا علاقے کے اندر, اس کا باپ گمنام آدمی ہوتا, تو میں سوچتا کہ یزید نے بیوقوفی کے عالم میں ایک بیوقوف کو کوفے کا گورنر بنا دیا کریٹیکل ٹائم میں, ایسا ہرگز نہیں تھا. اس کا باپ جانا پہچانا کوفہ کا گورنر تھا, یہ خود کہیں اور گورنرشپ پہ تھا. جب یزید نے دیکھا کہ معاملہ میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے تو اس نے اس کو اٹھا کے وہاں سے ڈیپیوٹ کیا یہاں پر کہ تم یہاں پر آؤ ورنہ کوفہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو آپ نے مت سوچیے گا کہ ایک بیوقوف آدمی تھا. عبید اللہ ابن زیاد بہت شاطر آدمی تھا, بہت تیز آدمی تھا, اور میں نہیں سمجھتا کہ عمر ابن سعد بیوقوف انسان تھا. عمر ابن سعد نفس پرست تھا لیکن بیوقوف نہیں تھا. عمر ابن سعد نفس پرست تھا, وہ اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر پایا. اس کے بہت سارے اشعار اس بات کو بتا رہے ہیں کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ کتنی بڑی بلنڈر کر رہا ہے, لیکن وہ اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر پایا, چونکہ اس کو رے کی حکومت کی لالچ ملی تو اسے نہیں چھوڑ پایا. مثلا آیت شمر کے لیے سوچیں کہ انتہائی بیوقوف تھا. شمر کو عبید اللہ ابن زیاد نے اپنا جاسوس بنا کر عمر ابن سعد کے اوپر ڈپیوٹ کیا تھا. میں نہیں سمجھتا عبید اللہ ابن زیاد جیسا چالاک آدمی شمر جیسے کو بھیجے گا جو وہ بیوقوف ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی آرمیز کے ہیڈز اتنے بیوقوف نہیں ہوتے. یہ بہت بڑی آرمی تھی. اب آپ یہ سمجھ لیں کہ اتنی بڑی آدمی تھی کہ اس کے ایک پارٹ کا لیڈر حر ابن یزید ریاحی تھا. خود حر بہت تیز آدمی تھے. خود بہت حر ہوشیار آدمی تھے. تو میں نہیں سمجھتا کہ سید الشہدا کے مقابلے میں جو دشمن تھے یہ لوگ کچھ بیوقوف نادان جوشیلے بے عقل لوگ تھے. ہاں البتہ ایک عقل کی ڈیفینیشن میں یہ بے عقل تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ العقل ما یعبد به الرحمن. عقل وہ ہوتی ہے جس سے رحمان کی بندگی کی جائے. اس معاملے میں یہ سٹوپڈ تھے کہ انہوں نے اپنی عقل کے ذریعے سے اللہ کی بندگی نہیں کی, اللہ کے خلاف کام کیا. لیکن باقی جو بھی عقل کے معنی میں اور آپ دنیا کے اندر لیتے ہیں ان معانی کے اندر یہ لوگ ہوشیار بھی تھے. یہ لوگ مکار تھے. یہ لوگ اپنے کام کو جانتے تھے. لہذا آپ یہ مت سوچئے گا کہ ان کی کچھ حرکتیں بلا وجہ تھیں. نہیں, بلا وجہ نہیں. سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ بلا وجہ. اور اگر بلا وجہ ہوتی تو سید الشہدا اتنا بڑا ریئیکشن نہ دکھاتے. یہ کہ سید الشہدا نے ریئیکشن دکھایا. اب میں آتا ہوں اس بات کے اوپر کہ یہ کیا چیز خطرے میں تھی جس کی وجہ سے سید الشہدا نے یہ کام کیا. دیکھیے عزیزان محترم, اگر مثال کے طور پر خدا نہ کرے نعوذ باللہ آپ کے گھر میں آگ لگے, نعوذ باللہ کسی کے گھر میں آگ لگے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ باہر نکلے گا, اپنی جان بچائے گا. سید الشہدا باہر نہیں نکلے جان بچانے کے لیے, جان دینے کے لیے. یہ کیوں کیا؟ اور ان کے سامنے سرحدیں کھلی ہوئی تھیں, وہ کسی اور سرحد میں چلے جاتے. مثلا ممکن ہے کہ کوئی راوی روایت کر رہا ہو کہ سید الشہدا نے کربلا میں مثلا عمر ابن سعد سے کہا کہ مجھے جانے دو, میں کسی اور جگہ چلا جاؤں گا. ممکن ہے کوئی اس روایت کو قبول کر رہا ہو, لیکن کم از کم شروع میں تو کوئی باؤنڈنگ نہیں تھے وہ. اور ان کے چچا نما یعنی چچا کا سا اسٹیٹس رکھنے والے عبداللہ بن عباس نے ان سے کہا بھی تھا, جو ان کے والد کے بہت پرانے دوست تھے. عبداللہ بن عباس نے سید الشہدا سے کہا کہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے کہ آپ کوفہ جائیں, آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ یمن تشریف لے جائیں, کیونکہ یمن میں آپ کے والد کے ماننے والے کافی زیادہ ہیں. یمن پہاڑی علاقہ ہے, وہاں پہ قلعے بہت مضبوط ہیں. آپ کسی قلعے میں بیٹھ جائیے گا, وہاں جا کے اپنی فوج بنائیے گا. جب آپ کے پاس کافی فوج بن جائے تو آپ تشریف لائیے گا, یزید سے لڑ لیجیے گا. سید الشہدا نے فرمایا کہ میں حجاز کا علاقہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا. عبداللہ بن عباس بہت ہوشیار آدمی تھے, کئی فوجوں میں جنگوں میں امیر المومنین کے کمانڈر رہ چکے تھے. کیا ان کا مشورہ اتنی آسانی سے سید الشہدا ٹال سکتے تھے؟ نہیں, سید الشہدا کے سامنے کلیئر تھا. سید الشہدا خود حیدر کرار کے بیٹے تھے. کیا جنگی حکمت عملی کو نہیں جانتے تھے؟ ایک ایک چیز جانتے تھے. اس کے باوجود انہوں نے جان دی. خطرے میں کیا ہے؟ اور یہیں سے ہمیں غور کرنا پڑے گا عزیزان محترم, خطرے میں کیا چیز ہے. اچھا ہم لوگوں کے لیے بہت واضح آسان سا جواب دیتے ہیں, اسلام خطرے میں تھا. کیسے؟ کیا خطرہ لاحق تھا؟ بھئی آپ یہ کہیں گے خطرہ یہ لاحق تھا یزید جیسا آدمی حاکم بن گیا تھا. بعد میں ایسے نہیں بنے کیا؟ بعد میں پتہ نہیں کتنے حاکم بنے جو شرابی تھے. مثلا آنیسٹلی سپیکنگ, کیا اس وقت کے حکمران شرابی نہیں ہے؟ پتا نہیں کتنے ہوں گے. البتہ ہم الزام تراشی کیوں کریں, لیکن بہرحال بہت ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ بھی ہیں. تو یہ سب تو بعد میں بھی ہوا ہے اور آج تک ہو رہا. اگر صرف کوئی یہ کیا ہے کہ مثلا یزید شراب پیتا تھا, وہ بعد میں والے بھی پیتے تھے. سید الشہدا اس کا مطلب کچھ اور مسئلہ تھا. سید الشہدا کسی اور چیز کو خطرے میں دیکھ رہے تھے, اس خاطر انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ اتنی بڑی قربانی دی تھی. اچھا سید الشہدا کیا خطرے میں دیکھ رہے تھے؟ یزید نے جو بیعت کا مطالبہ کیا تھا, اس کے پیچھے داستان کیا ہے؟ میں نے عرض کیا حکومت بنانا نہیں چاہتا تھا, حکومت پہلے سے اس کے پاس تھی. اصلا اس سے پہلے ایک چند سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا جس کے اندر امیر شام نے یزید کے لیے بیعت لے لی تھی. اپنی زندگی میں مدینے آئے تھے وہ, یزید ساتھ تھا. اعلان کیا کہ بھائی اس کو میں حاکم بنانا چاہتا ہوں, آپ لوگ ایگری کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں, ایگری نہیں کرتے. انہوں نے کہا نہیں, اگر ابھی ایگری کرنے بعد میں مرضی ہے, جو کرنا ہے کرتے رہیے گا, ابھی آپ کسی طرح سے بیعت کر لیں. بیعت ہو گئی تھی. تو لوگ تو بیعت کر چکے تھے. پھر میں نے عرض کیا 28 رجب کو جب سید الشہدا کو پتا چلا کہ ان کا خاص لیڈر آیا ہے, کوئی نمائندہ آیا ہے, اور وہ میسج لے کر آیا شام سے, تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ کام کرے گا, یہ عبداللہ بن زبیر سے کہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ جانشینی کا مسئلہ شروع کرے گا. اور اس وقت بھی دنیا اسلام کے اندر اس کی حکومت بن چکی تھی, تو مجھ سے کوئی یہ نہ کہے وہ حکومت بنانا چاہتا تھا, حکومت آلریڈی اس کے پاس تھی. اور اس کے والد نے اس کو وصیت کی تھی کہ دیکھو سب سے بیعت لینا, حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ مت کرنا, یہ تمہارے لیے مشکل بنائیں گے. یہ سب بھی تھا. پھر کیا تھا, اب یہاں پہ میں تھوڑا سا انالیسس کرتا ہوں یزید کا, کہ بھائی یزید کیا چاہ رہا تھا. اچھا یہاں پر میں اس سے پہلے کہ اور آگے بڑھوں آپ کی خدمت میں عرض کروں, کیا جو ہم کہیں آپ من من تسلیم کریں؟ کوئی کیوں چاہے گا آپ سے؟ آپ لوگ ماشاء اللہ سائنٹسٹ ہیں, آپ لوگ یا آن دا وے ٹو بی سائنٹسٹ ہیں, تو کوئی آپ سے تسلیم کرنے کو کیوں کہے گا؟ نہ میں اتنا کم عقل ہوں کہ میں آپ سے کہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ بلا چونو چرا تسلیم کر رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم لوگ اپنی اوپینینس دیتے ہیں, نہ یہ آپ کی اوپینین بنتی ہے میرے کہنے سے, نہ یہ ان کی اب تک اوپینین بنتی ہے میرے کہنے سے, یہ میری ایک اوپینین ہے. آپ کے پاس ڈفرینس آف اوپینین کا رائٹ ظاہر ہے کہ موجود ہے. تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو تسلیم کریں. ہاں آپ اس کو اپنی عقل سے دیکھیے, آپ اپنے دلائل کی روشنی میں اسے پرکھیں, اگر آپ کو صحیح لگے گا تو آپ مان لیں گے, جو ہمیشہ سائنس کا ایک اصول رہا ہے. تو آپ کو اگر فرض کیجیے کوئی پارٹ پسند نہیں آئے تو آپ اپنا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ حصہ سمجھ میں نہیں آیا, یا یہ ہمیں حصہ قبول نہیں ہے, یا آپ بلنٹلی کہیے مثال کے طور پر کوشچن آنسر میں کہ بھائی یہ جو آپ نے کہا یہ ابسلوٹلی غلط تھا. بالکل صحیح, یہاں کون گرفت کر رہا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ آپ کی رائے ہے؟ نہیں, آپ کی اپنی رائے ہے. تو میں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے میں عرض کر دیتا ہوں, تاکہ جو آپ دیکھیے آپ کا مسئلہ کہ آپ کس طرح سے اس کے اوپر ریئیکشن دکھائیں, یہ آپ کا رائے ہے. یزید کیا چاہ رہا تھا؟ میرا اپنے خیال ہے کہ یزید کی نظر میں حکومت سے بڑھ کر کوئی چیز تھی. آپ کا جواب, ہمارا جواب کیا ہے, اسلام ختم ہونے والا تھا. کیسے ختم ہونے والا تھا؟ اب مجھے یزید کی پلاننگ پہ سوچنا پڑتا. یزید کی پلاننگ کیا ہے؟ یزید نے سید الشہداء سے کہا کہ آپ بیعت کریں, اس کو نہیں معلوم یہ بیعت نہیں کریں گے. معلوم, بالکل کلیئرلی معلوم ہے کہ بیعت نہیں کریں گے, چونکہ اس کے والد نے بھی کہا تھا کہ بیعت نہیں کریں گے, مر جائیں گے بیعت نہیں کریں گے. یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ بیعت نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے بیعت گرچہ مطالبہ تھا لیکن تقریباً انڈرسٹوڈ تھا کہ یہ نہیں ملے گی. انڈرسٹوڈ تھا, اس کا مطلب ہے سارا جو گیم تھا وہ اس بیعت کے پیچھے کسی اور چیز پر تھا. یہ تو انڈرسٹوڈ تھا کہ نہیں ملے گا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کسی کے ساتھ کسی مذاکرے میں بیٹھتے ہیں اور مذاکرے میں بیٹھتے ہی آپ اس سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں جو آپ کو معلوم نہیں ملے گا. آپ کو پتا ہوتا ہے آپ نے کسی اور چیز کو فالو کرنا ہے. دیکھیے وہ چیز کیا ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, یزید کے نزدیک جو ہدف ہے وہ یہ کہ اسلام کسی طریقے سے اپنے اینڈ پر پہنچے, نہ کہ صرف حکومت میں, اسلام اینڈ پر پہنچے. یزید کا ایک شعر مشہور ہے, کہتا ہے نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا نہ کوئی وحی آئی, یہ سب تو ایک ڈھونگ تھا جو بنی ہاشم نے رچایا تھا. تاریخ تبری میں شعر ہے, کہتا ہے یہ سب ڈھونگ تھا, یہ بنی ہاشم نے یہ ڈھونگ رچایا تھا, ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی تھی. اس کی نظر میں کیا ہے,